الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ دین جو برحق ہے وہ مذہب جو برحق ہے وہ شریعت جو سچی ہے اور حقانیت والی ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں خواہ وہ آسمانی ہوں یا وہ زمینی ہوں وہ خالق کی طرف سے بھیجے گئے ہوں یا وہ مخلوق کی طرف سے بنائے گئے ہوں جتنے بھی ادیان ہیں جتنے بھی عقائد ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں جتنے بھی اعتقاد ہیں دین اسلام کے علاوہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں نامنظور ہیں باطل ہیں یا منسوخ ہیں دین اسلام میں جب ایک مسلمان داخل ہوتا ہے تو چند کلمات ہیں وہ پڑھ لیے جائیں تو ان کلمات کے بعد انسان کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ مسلمان ہو چکا ہے مسلم ہے مومن ہے اور وہ کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کے کلمات ہیں اس کلمہ طیبہ میں جو کلمات اور دو جملے ہیں یہ جملے حقیقت میں خالق اور مخلوق کے درمیان انسان اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے درمیان ایک معاہدہ ہے ایک ایگریمنٹ ہے ایک عہد و پیمان ہے جس کے بعد ایک انسان جنت کا حقدار ہو جاتا ہے اور یہ معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کے دو اجزاء ہیں دو اس کی شقیں ہیں اور دو اس کی کنڈیشنز ہیں سب سے پہلے جب ایک مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ اس میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد یہ پیمان یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس اپنی جمیع صفات کمال کے ساتھ اپنی تمام صفات جلال کے ساتھ اور اپنی پوری صفات جمال کے ساتھ وحدہ لا شریک ہے خالق ہے معبود ہے الہ ہے، رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی ناصر نہیں، کوئی مشکل کشاہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رسا نہیں ہے. کلمہ طیبہ کا جو یہ پہلا جز ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عقیدہ توحید ہے اس کا نہایت ہی اختصار کے ساتھ اور نہایت ہی جامعیت کے ساتھ ایک انسان سے معاہدہ فرمایا ہے. جب ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس میں صرف اور صرف یہ شامل نہیں ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان اور اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں یا جتنے بھی عقائد کے احکام ہیں اور قوانین ہیں اس میں وہ آزاد ہو یا اس کی مرضی ہو، ایسا نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی ایک رسم ہے اور ایک تعامل ہے. جب آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں اور وہاں آپ داخلہ لینا چاہیں یا وہاں اپنی انرولمنٹ کروانا چاہیں، اپنا کوئی معاملات کو درست کروانا چاہیں، تو وہاں جو بھی مراحل طے کیے جاتے ہیں اس سے پہلے ایک ورقہ دیا جاتا ہے، ایک کتاب دی جاتی ہے کہ اس میں تمام شرائط ہیں، اس میں تمام اصول ہیں، اس میں تمام قوانین ہیں. اور یہاں بھی یہ بات غور کیجئے گا کہ اس ایک ایک قانون، ایک ایک شرط، ایک ایک اصول کے اوپر آپ کا دستخط نہیں کرایا جاتا، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے آخر میں ایک اصل معاہدہ ہوتا ہے، ایک اصل اقرار نامہ ہوتا ہے جس پہ دستخط کر دیا جائے، تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جتنے قوانین ہیں، جتنی بھی شرائط ہیں، وہ اس کے نزدیک منظور ہیں. حالانکہ یہ دو بندوں کے درمیان معاملہ ہے، ایک انسان کے بنائے ہوئے شرائط، انسان کی بنائے ہوئے قواعد اور ضابطے وہ ہمیشہ ناقص ہیں، اس لیے کہ انسان خود ناقص ہے، اس کا ادراک ناقص ہے، اس کی عقل ناقص ہے، اس کی سمجھ ناقص ہے، اور ناقص کے اجتماع سے کامل کی پیداوار یہ اصول کے خلاف ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اسی طرح جب ایک مسلمان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کا جز پڑھتا ہے تو اس میں تمام وہ عقائد شامل ہو جاتے ہیں، تمام وہ احکام شامل ہو جاتے ہیں، تمام وہ نواحی آ جاتے ہیں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث اور سنت نبویہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہو، اس کا حکم بیان فرمایا ہو، مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہو. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں، یہ ہمارے ایمان کا انتہائی اہم جز ہے. اللہ تبارک و تعالی رزاق ہیں، اسی کے حکم پہ انسان وجود میں آیا ہے اور اسی کے حکم سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے احکام، اللہ تبارک و تعالی کے اوامر تمام اہل اسلام پر بالخصوص اور تمام انسانیت پر بالعموم اس کا ماننا لازم اور ضروری ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس میں یہ عقیدہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد طلب کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی سے ہی استعانت طلب کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہی مدد رساں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی دعا کو قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سمیع ہیں، علیم ہیں، بصیر ہیں. یہ جو تمام احکام ہیں اس میں انسان کی جتنی زندگی ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور دین اسلام میں جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کی رسالت ہے، آپ کی نبوت ہے، اس کا اقرار کیا جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا یہ اقرار کی حد تک کافی ہے، علامات کی حد تک کافی ہے، ظاہر کی حد تک کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ لازم ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یا اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، جو زبان پر ہے وہ قلبی عقیدے میں اور دلی اذعان کے اندر شامل ہو. شریعت مطہرہ کے اندر جتنے بھی احکام ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن میں اعتبار نیت قلب کا ہوتا ہے، اعتبار دلی عقیدے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو احکام ہوتے ہیں اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ چند الفاظ پہ منحصر ہوتا ہے. مثلا جب ایک شخص کسی سے یہ کہے کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں، اور جو مؤنث ہے، جو خاتون ہے، وہ کہے کہ میں اپنی ذات کو آپ کے نکاح میں حوالے کرتی ہوں، تو یہ جو دو جملے ہیں اس کو شریعت میں ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے. اب ایجاب اور قبول کے اندر اس شخص کے ذمے خاتون کا نفقہ بھی واجب ہے، اس شخص کے ذمے خاتون کا کپڑا بھی واجب ہے، اس خاتون کو عزت کا جگہ دینا وہ بھی واجب ہے. اس ایجاب و قبول کے اندر زندگی بھر عفت اور پاک دامنی کا پاسداری کرنا یہ بھی شامل ہے. اس ایجاب اور قبول کے اندر زندگی بھر ایک شرعی، جائز اور دینی تعلق میں منسلک ہو جانے کا عہد یہ بھی شامل ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے خاندان میں، گھرانے میں، تو اس کی تیمارداری، اس کا علاج، معالجہ یہ بھی شامل ہے. زندگی کے آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں، بشرط یہ کہ وہ شریعت کے احکام کے موافق ہوں، وہ سب کے سب ایجاب اور قبول کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے جب نکاح کیا اور قبول کیا تو وہاں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا کھانا بھی میرے ذمے، وہاں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا رہنے کی جگہ، چھت، وہ بھی میرے ذمے، وہاں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے خرچے، نان نفقہ، وہ بھی میرے ذمے. اگر کوئی شخص ایسا کہے تو اس کو احمق سمجھا جاتا ہے اور اس کو بے خبر اور شریعت سے جاہل ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں وہ کر سکتا ہے. تمام عالم اسلام میں یہ بات متفق ہے کہ جب ایجاب اور قبول ہو جائے تو اس کے ساتھ شریعت مطہرہ نے جو زوج کے احکام نازل فرمائے ہیں یا زوجہ کے احکام اور حقوق بیان فرمائے ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ سمجھ لینا کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے اور ہر حال میں جنت تو ہماری ہے، یہ یہود کا عقیدہ ہے. اور یہود سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تم لوگ غربا کے حق کھا لیتے ہو، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اور ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے ساتھ کیے جائیں تو تمہیں بہت برے لگتے ہیں، تو وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ کے محبوب ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم سے کوئی سزا نہیں ہے ہمارے علاوہ، وہ سب مجرم ہیں. یہود کا عقیدہ ہے. دین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے کامل دین نازل فرمایا ہے، امور خانہ داری سے لے کر سیاست مدنیہ اور نظام مملکت تک اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین میں ہر ہر حکم کو بکمال، بہترین اور اعلی ترین معیار کے مطابق بیان فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ہر زمانے میں انبیاء کا اور رسولوں کا نزول فرمایا ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ کسی دور میں کسی بھی قوم کو جہالت کے اندھیروں میں نہیں چھوڑا گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں انبیاء اور رسل کی تعلیمات نہیں پہنچی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بارہا بیان فرمایا ہے کہ جو بھی اقوام آئی ہیں، جو بھی انسانیت اس دنیا میں کائنات میں آباد ہوئی ہے، ہم نے ان تک انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے. اور قرآن کریم کی اصطلاح میں جو اسلام ہے، یعنی قرآن کریم کی کسی آیت میں اسلام کا ذکر آئے، قرآن کریم کے کسی واقعے میں اسلام کا ذکر آئے، اور خصوصاً اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہو، تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں تمام انبیاء کرام اور رسل، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی ادیان نازل فرمائے، جتنے بھی احکام نازل فرمائے، آسمانی دین نازل ہوئے، اس کو اسلام کہا جاتا تھا. اور ان تمام ادیان کو ہم برحق جانتے ہیں. ان تمام ادیان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء پر، خواب و کتابوں کی صورت میں ہوں، وہ صحائف کی صورت میں ہوں، وہ وحی کی صورت میں ہوں، بذریعہ جبرائیل ہوں یا براہ راست ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی تعلیمات نازل فرمائی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مشیت میں یہ بات منظور، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا اور آپ کو رسالت عطا فرمائی، اس کے ساتھ اس رسالت کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ خاتم الانبیاء ہیں اور یہ ختم نبوت ان پر تمام ہو چکی ہے، کامل کمال کو پہنچ چکی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام اور شریعت مطہرہ عطا کی گئی، اس کے بعد گزشتہ جتنے بھی شرائع تھے، جتنے بھی احکام تھے، جتنی بھی کتابیں تھیں، جتنے بھی ادیان تھے، وہ سب کے سب اب منسوخ ہو چکے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید الانبیاء ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ تعالی نے انبیاء کو جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں، جو کمالات عطا فرمائے تھے، جو اخلاق عطا فرمائے تھے، جو سلطنتیں عطا فرمائی تھیں، جو حکومتیں عطا فرمائی تھیں، جو اعلیٰ ترین مقامات عطا فرمائے تھے، ان سب کے سب کا مجموعہ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ تمام انبیاء کے علمی بھی وارث ہیں، شرعی بھی وارث ہیں، اور منصب کے بھی وارث. اور وارث وہی ہوتا ہے جس میں اپنے اسلاف کے یا اپنے گزشتہ اقوام کے، اپنے بڑوں کے تمام کی تمام صفات جمع ہو جاتی ہوں، تمام کی تمام اخلاق جمع ہو جاتے ہوں، اور تمام کی تمام وہ تعلیمات جمع ہو جائیں جو اس سے پہلے منفرد تھیں، فردن فردن تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام سے پوچھا، حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، کیا میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، گواہی دو. دوبارہ آپ نے پوچھا کہ کیا دین میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. حل بلغتو، کیا میں نے دین پہنچایا. صحابہ کرام نے بآواز بلند ہو کے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بکمال طریقے سے ہم تک پہنچا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مختلف طریقے سے کام کرنے کا حکم فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بہت سے ایسے انبیاء ہوئے ہیں جو نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت کے بھی حامل تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی سلطنت بھی عطا فرمائی تھی, چرند پرند کی حیوانات کے بھی وہ سلطان اور بادشاہ تھے, اور ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور بس طرح بہت سارے انبیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنتوں کے ساتھ نبوت عطا فرمائی تھی. لیکن یاد رکھیے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملک الملوک بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سلطنتیں عطا فرمائی ہیں اس سے قبل ایسی سلطنت کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی چھوٹی سی بستی سے آپ کا پیغام اٹھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم, اس کا اکثر حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان لٹانے کے لیے تیار, آپ کی غلامی اٹھانے کے لیے تیار, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر تن من دھن لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ ہے دلوں کی بادشاہت, اور ان کے بارے میں ایسی بادشاہت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملک القلوب ہیں, دلوں کے بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک مقام پہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. حضرت, آپ کی محبت ان کی دلوں میں رچ بس گئی ہے, اور اگر اس کائنات میں جتنا بھی مال ہے وہ سارا کا سارا مال ان پہ خرچ کر دیا جاتا, اللہ کی مشیت نہ ہوتی, تو وہ کسی صورت میں بھی ایسی محبت کرنے والے نہیں ہوتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ سے عشق درجے کا شغف, اور آپ کے لیے ہما وقت اپنی جان کو ہیچ سمجھ لینا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. عشق اور محبت صحابہ کرام نے کی ہے, ایسی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا پسینہ وہ بھی انہوں نے زمین پہ گرنے نہیں دیا. وضو کے پانی پہ باقاعدہ صحابہ کرام آپس میں دھکم پھیل ہو جاتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح محبت کی جاتی ہے اس طرح محبت اگر نمونہ دیکھنا ہو تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. محبت ایسی کی جائے کہ قرآن بھی کہے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, جب آپ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے, اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو. ایسی محبت, ایسا تعلق, ایسا عشق جس کا تعلق اور جس کا حکم, جس کا اقرار, جس کا سرٹیفکیٹ عرش سے آتا ہو. تعلق ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو محبت فرماتے تھے, اور آپ نے فرمایا واشدہم فی امر اللہ عمر, اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس سے زیادہ مضبوط شخص کوئی نہیں ہے, ایسا تعلق ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری شان میں بڑی نعتیں پڑھتا ہے, اور اس نے جو ہے وہ بڑے زبردست چراغاں کا انتظام کیا ہے, اور اس جیسی جھنڈیاں کوئی نہیں لگا سکتا, شریعت میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت فرمائی, فرمایا استحیت من کا ملائکت الرحمن. عثمان, آپ کے اخلاق اور آپ کے زبردست قسم کے اٹھنا بیٹھنا اور زندگی کے اصول ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے حیا کی چیزوں کو دیکھ کے درست کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے, جب ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کفار اور مشرکین کو اطمینان دلانے کے لیے آپ کے بستر پہ جو شخص لیٹا وہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ, حالانکہ پتہ تھا کہ قتل کا انتظام ہے اور حملہ ہوگا, لیکن کوئی پرواہ نہیں کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی نبوت اور رسالت پہ جان لٹانے کے لیے حضرت علی اس وقت سے بچپن سے تیار رہے. میرے محترم بھائیوں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے, اور ہم ساری زندگی اس کا شکر کرتے رہیں تب بھی ہم ناکافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ بھی احسان فرمایا کہ ہم باقاعدہ پیدائشی مسلمان ہیں. صحابہ کرام کی عظمت, صحابہ کرام کا مقام ہو, صحابہ کرام کی محبت, وہ ہمارے دلوں سے عزیز, ہمارے سروں اس پہ قربان. لیکن بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جو پیدائشی طور پہ لا الہ الا اللہ کے حامل نہیں تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب ان تک پہنچا تو وہ مشرم با اسلام ہو چکے تھے. اس طرح دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں ہمارے کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں دی گئیں, اور الصلاۃ خیر من النوم جیسے کلمات کہے گئے, قد قامت الصلاۃ جیسے کلمات کہے گئے, اور جب ہوش سنبھالا تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ماحول میں ہمیں اس پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اب اس میں کوئی کمی ہو رہی ہے, کوئی زیادتی ہے, کوئی غفلت ہے, تو وہ انسان کی اپنی کمی کی وجہ سے ہے. ہم کلمہ طیبہ جب پڑھ چکے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد اور پیمان کر چکے ہیں, اور پھر اس دین کے مختلف شعبے ہوتے ہیں. انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کہیں تبلیغ کا حکم فرمایا, کہیں جہاد کا حکم فرمایا, کہیں کسی حرفت کے ذریعے سے پیغام کو آگے بڑھانے کا حکم فرمایا, کہیں مملکت کے ذریعے سے آگے بڑھانے کا حکم فرمایا, اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی احکام تبدیل ہوتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم فرمایا گیا, لکم دینکم ولی دین, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حالات کا تقاضا ایسا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاد کی اجازت نہیں, یا اس کے بعد بھی فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن جو انبیاء کرام کی باعثت کا اصل الاصل مقصد ہے وہ ہے مخلوق کو خالق کا تعارف کرانا, مخلوق کو خالق کی عبادت سکھانا, اور مخلوق کو خالق کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرنا. میرے محترم بھائیوں, جب اس پیغام کے آڑ میں کوئی آ جائے اور اس پیغام کو رکاوٹ بننے کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے, تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب تمہاری کوئی معافی اور کوئی عذر قبول نہیں ہے, تم ایمان کے بعد کفر کر رہے ہو اور اللہ کے پیغام کے سامنے رکاوٹ بن رہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا, مسلمانوں میں کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے منافقین کے بارے میں کچھ پس و پیش سے کام لیا, اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں, جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ان کو پوری ملے گی. قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ, جو تمہارے قریب میں کفار رہتے ہیں اور یہ قسم قسم کی شرارتیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ قتال کرو اور ان سے نفرت نظر آنی چاہیے, آپ میں غصہ نظر آنا چاہیے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ جہاد ضروری ہے. یہ جہاد کب ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کوئی چیز آ جائے. ہمارے کچھ ناسمجھ بھائی, فلاں جگہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, اب یہاں جہاد ہونا چاہیے, فلاں جگہ ایسے مسائل ہو رہے ہیں, فلاں شادی میں گانا بجانا ہو رہا ہے, ان کا بس چلے تو یہ بندوق لے کے وہاں پہنچ جائیں. یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا اور کام کا. پہلے ان سب کی تعلیم ہوگی, ان سب تک پیغام پہنچایا جائے گا. بہت سے ایسے افراد ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شریعت مطہرہ کا واضح پیغام آسان شکل میں ان تک پہنچا نہیں ہے ابھی تک. وہ قرآن سے واقف ہیں, نماز سے واقف ہیں, یہ پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے, لیکن جو اس کی تفاصیل ہیں وہ ان تک نہیں پہنچی ہے, اور ساری خرابی یہاں سے پیدا ہو رہی. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام وحدانیت, ہمارے عقائد, اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ کا رازق ہونا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے معبود ہونے کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا تقاضے ہیں، ان کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے. اور محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے اور ہمارے پیغمبر، امتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس کی تفاصیل، اس کا جاننا، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے لازم ہے. اگر ایک مسلمان ان دونوں چیزوں اور عہد و پیمان پر قائم رہے تو پھر وہ جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ یقیناً شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے قائل ہیں. صحابی نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضرت اگر اس سے گناہ ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کسی سے گناہ ہو جائیں اور خطائیں ہو جائیں. یا عبادی الذین، یا عباد لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میری رحمت، وہ اس سے مایوس نہیں ہونا. میرے محترم بھائیوں، یہ کلمہ طیبہ ہمارے پاس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی قدردانی بھی کرنی ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کوشش بھی کرنا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ طیبہ کے عہد و پیمان کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے اعمال ہیں ان میں قبولیت نصیب فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے. جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے غیب کے خزائن بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مشکلات آسان فرمائے، جو کسی بھی مشکل میں ہیں، قرض میں ہیں، معاشی پریشانی میں ہیں، صحت کی پریشانی میں ہیں، کسی بھی قسم کی فتنے میں، آزمائش میں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے اس کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، دادرسی فرمائے، صحت عطا فرمائے. ہمارے یہاں کے بہت ہی قدیم نمازی اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قریبی ساتھی، جو جامعہ کے ہر کام میں پیش پیش رہتے تھے، اویس خان صاحب، وہ آج انتقال فرما گئے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسمندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے. اسلام کے اس قلعے کو جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے، حاسدین سے، سازشیوں سے اور اغیار سے، ان کے ناکار آثار سے، ما ظہر منہا و ما بدن سے محفوظ فرمائے. یہاں کے باسی ہم اور آپ تمام مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، مزید اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے اور جنگوں سے، مشکلات سے، قحط سالیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور وہاں کی رونقیں قائم اور دائم رکھے. ہمیں اور تمام سامعین کو بار بار ایمان کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ وہاں حاضری دینا نصیب فرمائے. القدس کے لیے دعا فرمائے. یہودیوں نے بہت زیادہ ظلم شروع کیا ہے، بہت زیادہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ القدس کو جلد یہود کے اور صہیونی پنجے سے آزادی عطا فرمائے. فلسطینی مسلمان بہنیں، بھائی، وہاں کے تمام رہنے والے، ان کی آہ و بکا اللہ تعالیٰ جلد قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. دنیا تو چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے، اور ایمان کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بوقت نزع ایمان نصیب فرمائے، کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرمائے. حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، آپ کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے آپ کے امتی ہونے میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں صلحاء شہداء اور انبیاء کے معیت میں مقام عطا فرمائے، حضرت والد صاحب کے حق میں دعا فرمائے۔ ہمارا تعلیمی سال بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اللہ تعالی حضرت والد صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور اس خیر کے کام میں جو حقیقت میں ان کی محنت سے ہی قائم ہوا ہے اور وہی اس کے بانی اور مبانی ہے، اللہ تعالیٰ تا قیامت اس خیر کے کام کو قائم اور دائم رکھے، تمام قسم کی آزمائشوں سے، تنگیوں سے، مشکلات سے، آفات سے اور اسلام دشمن سازشوں سے حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔